कोई मुश्किल हुई तो फिर इंशाल्लाह सिर्फ मैं फ़ोन पे लूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہم کہہ رہے ہیں کتاب الفضائل، فضائل و مناقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس میں ہم دیکھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق، اور کس طرح سے معجزہ ہوتا ہے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات دکھائے وہ بھی ہم نے دیکھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا تھا توکل کا بیان، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ کیا کہ آپ کی تلوار بھی رکھ دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے اوپر پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بچا لے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس سے آگے بھی ہم نے دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی محبت شفقت ہے اس کی مثال بیان کی گئی، اس تمثیل دے کر جیسے جیسے ختم کی پروانے آگ میں جا جاتے گرتے ہیں گرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو، لیکن تو یہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے خاتم الانبیاء کے بارے میں یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تو، اور ہم نے آج بھی دیکھنا کیسے مجھے اگر پین ٹاک پہ کوئی پرابلم ہوا تو پلیز آپ. جی آج میرے انٹرنیٹ میں کچھ مسئلہ ہے، میں نے اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا، تو آپ پھر مائک لے لیجیے پین ٹاک پہ. ان کی بھی ہوا ہے آواز. اچھا میں اونچا بولنے کی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے آپ نے مائک لینا ہے تو لے لیں آپ. اچھا ٹھیک ہے تو پھر پین ٹاک پہ ایسے ہی رہنے دیں کیونکہ زیادہ لوگ تو فون پہ ہی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ جزاکم اللہ خیرن. جی یہاں پہ مریم اتھر بتائیں گے آپ کے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کی وائس بہت بریک ہو رہی ہے، دوبارہ کوسچن کریں.
جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونے کا معنی کیا ہے، کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء؟
جی خاتم الانبیاء ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے نا، کیونکہ وہ لاسٹ پروفٹ ہیں. تو ختمہ سے ہے، جیسے ختمہ کہتے ہیں عربک میں رنگ کو، یا کوئی سٹیمپ لگاتے ہیں ہم جیسے نوٹرائز کراتے ہیں، تو وہ بس پھر اس کے بعد اور اس میں کچھ نہیں ہو سکتا نا چینج، تو اور ایڈیشن، تو ویسے وہ آخری رسول ہیں.
ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن کثیرہ مریم. فرزانہ آپ بتائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟
میں تھوڑا چاہتا ہوں. جی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری یعنی کہ نبی ماننا ہے، اگر اس پہ ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یعنی کہ اس پہ ایمان نہیں لاتے، جیسے کچھ لوگ اس پہ خالی کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت کے بارے میں ہے، تو یہ عقیدہ بالکل یعنی کہ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہے. اٹس مین کہ ہم لوگ کا ایک جو نا ایک امت سے نکل کے کسی دوسری امت میں نکل گئے، یعنی کہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہو گئے.
صحیح ہے. تو جو یعنی اس ایمان کا حصہ کیا ہے کوئی چیز کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کا کیا بنتا ہے اس کے مطابق ختم نبوت کے ایمان کے مطابق؟
اس میں یہ کہ اسلامی حکومت جو ہوگی وہ اس کو اپنے ہاتھ میں اس کیس کو لے گی، نہ کہ یہ کہ عوام جو ہے وہ اس کو لے گی. تو اس میں جو ہے عوام کی جو ہے وہ اپنی عمل کرنا ہے سنتوں پہ اس کے، لیکن یہ کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ میں یہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ اسلامی حکومت جو ہوگی وہ اس چیز کو لے کے، تو وہ اس کو جو بھی
ویسے تو قتل. کون سی چیز ہے جو ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت پہ ایمان کا حصہ، اور کون سی چیز ہے؟
لائک کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھی نہیں کوئسچن.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے ختم نبوت پر ایمان کا حصہ اور کون سی چیز بنتی ہے؟ صرف یہ کہہ دینا ہم ایمان لے کر آئے ہیں بس، کیا یہ
نہیں اس پہ عمل کرنا، اس پہ عمل کر کے دکھانا، جیسے کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی جو طریقے تھے اس پہ ہم لوگ پوری طرح سے عمل کریں گے، تو امت کا تو وہی ہے نا کام کہ ہم لوگ اس پہ عمل کریں، ان کی جیسے حلیہ بنائیں، آج ہمارے بیٹے ہمارے مرد جو ہیں وہ ان جیسا بنے، اور ہم لوگ بھی جو ہیں ان سے جو ان کی دی ہوئی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں، وہ ہمارا کام ہے.
تو کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں وہ عمل کی ضرورت نہیں ہے ان پہ، یا ان احکامات کو نہیں مانتا جو انہوں نے بتائے ہیں، تو کیا یہ گستاخی میں آتا ہے؟
جی بالکل آتا ہے، بالکل آتا ہے.
صحیح، جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فی، بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ چونکہ بہت زیادہ ایشو چلتا بھی رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم زبانی کلامی بس بول دیں ہم ایمان لے کر آیا، دیٹس اٹ، یہ ہم نے احسان کر دیا، ہم نے پورا اس کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا مطلب، یعنی ختم نبوت پہ ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی کیا جائے، اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے جو آپ کی شان کے لائق نہ ہو. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال سے بتانا چاہتی ہوں کہ آج کل کئی مسلمان ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس نبی جنہوں نے اتنی شفقت فرمائی کہ فرمایا ایسے ہی ہو کہ تم آگ میں گر رہے ہو اور تمہیں میں نکال رہا ہوں، اس میں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے نکالتا ہوں. اندازہ کیجئے کہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے. یہاں پہ کوئی مثلا فائر، وہ آپ کا مارشل ہے، فائر بریگیڈ والے آتے ہیں، کہیں آگ لگ گئی ہے، کوئی آپ کو جان جوکھوں میں ڈال کے نکال کے لاتا ہے، آپ کتنا بڑا اس کا احسان سمجھتے ہیں؟ تو یہ تو ایک دنیا کی زندگی کا احسان ہے کہ کسی نے آگ سے نکال لیا، جو ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے نکالنے کے لیے انتظام کرے اس کا احسان کیا کوئی انسان کبھی دے سکتا ہے جو کہ مسلمان ہو، جو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس کے باوجود مسلمان ایسی ایسی باتیں لے کر آتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو بھی کنوینس کرنا پڑ رہا ہے مجھے، یعنی ان کو بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کب ہوئی یا کیا، اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں تھی آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لونڈیوں کو انہوں نے رکھی، انہوں نے ایسے کیوں کیا، انہوں نے ویسے کیوں کیا. یعنی اتنی باتوں کا جواب اگر دینا پڑ رہا ہے کسی کو، یہ نہیں کہ یہ جاننا چاہتے ہیں بلکہ اس وجہ سے دینا پڑ رہا ہے کہ ان کو خود کے اعتراضات ہیں، خود ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، خود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے اور ایسا کیوں ہوا. کیا یہ ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے نبی کے اوپر اعتراضات کرنا نہیں ہے اور انگلیاں اٹھانا نہیں ہے؟ دوسرے تو جو کہیں سو کہیں، جو وہ ان کا ہے ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان بھی ایسے ہیں جو اپنے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ایسی ایسی باتیں سن آتے ہیں، اور اس کے بعد اگر میں نے یہ اپنے کانوں سے نہ باتیں سنی ہوتی تو پھر میں کبھی سوچتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میں لوگوں کے ڈے اینڈ نائٹ میں لوگوں کے سوالات کو ڈیل کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کس طرح کی ان کی سوچ کی عکاسی ہیں ان کے سوالات، اور ان سوالات میں ان کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ پھر انہوں نے ایسے کیوں کیا، لیکن پھر انہوں نے یہ کیوں کیا، پھر انہوں نے یہ کیوں کر دیا. یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ اسی نبی کے اوپر جس پر تم ایمان رکھتے ہو اسی کے اوپر تم اعتراض کرتے ہو، انہی کے ایکشنز پہ اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں وقت میں ایسا کیوں کیا تھا، سیرت میں سے ہی واقعات نکال کے لے کر آتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے کہ آپ ایسی بات کریں. ہاں جاننا ایک جسٹ نالج سے ایک چیز سمجھنا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک اعتراض کرنا الگ چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا کے اوپر اعتراض کہ انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کر لی، انہوں نے ایسے کیوں کر لیا، کہ یہ کیوں ہو گیا، یعنی بہت طرح کے اعتراضات ہیں جو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی گستاخی ہے. دوسری یہ بھی گستاخی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ ان کے احکامات پہ تو عمل ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی گستاخی ہے. ہاں جب کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی بات بولتا ہے جو نازیبا بات ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو پھر مرتد ہو گیا، اس لیے وہ واجب القتل وہ بھی ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کوئی غیر مسلم ہے اگر وہ گستاخی کرے گا تو اس کو قتل کرنا ضرورت ہے. اگر مسلمان بھی گستاخی کرتا ہے نا، مسلمان بھی، تو وہ بھی کس طرح سے واجب القتل ہو جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا قتل ہے. سمجھا گئی بات آپ؟ اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ صرف آخری نبی سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری اور باتیں بھی ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے جو اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سر آپ بیان کریں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیسے دی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلے نبیوں کے ساتھ مثال ہے وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آپ آخری نبی ہیں؟ تو
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ. جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی وہ ایک مکان کی مثال ہے، جس میں مکان بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، اور جو بھی دیکھنے والا ہوتا ہے وہ اس مکان کی تعریف کرتا ہے لیکن وہ اس کو وہ ایک اینٹ کی کمی سب کو محسوس ہوتی ہے. تو اگر یہ اینٹ لگ جائے تو وہ مکان مکمل ہو جائے، تو وہ جو اینٹ ہے وہ آخری اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو انبیاء کرام کے جو خاتم النبی کا انہیں درجہ ملا.
شاباش، بالکل صحیح بتایا. دیکھیں آپ کے ہم نے یہ بھی مثال پڑھ لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کس طرح سے، اس کی مثال بھی پڑھ لی تو وہ ہم نے آگ کی مثال پڑھی کہ کیسے پتنگے اس میں گر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی مثال پڑھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تمثیل کون سی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے ساتھ مقابلے میں ان کے کس طرح سے ہیں، یعنی اس طرح سے کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ تمام انبیاء پر ایمان رکھنا اور ان کی عزت و احترام مسلمانوں کے اوپر لازم ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی اور مذہب والے ہمارے نبی کے اوپر کوئی اس طرح کی باتیں کریں تو ہم بھی ان کے نبی کے اوپر کریں گے، وہ ہم نہیں کر سکتے. جو عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ ہے وہ بھی ہمارے نزدیک قابل قتل ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا گستاخ ہے وہ بھی ہمارے نزدیک قابل قتل ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو تمام نبیوں کے لیے ہم اتنی عزت و احترام رکھتے ہیں. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کہا گیا ہمارے دین میں کہ تمام نبیوں کا احترام کریں ہم. تو ہم کسی کے لیے بھی کوئی ایسا ورڈ، کوئی ایسی بات، کوئی ان کو ڈیگریڈ کرنے کی بات، کچھ ایسی چیز نہیں کر سکتے، چاہے وہ داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، یا کوئی بھی اور نبی ہے جس کو کہ دوسرے مذہب والے اپنے مطلب سمجھتے ہیں زیادہ اور وہ ان کو زیادہ مانتے ہیں، تو ہم ان کی دشمنی کے اندر ان نبیوں کے اوپر کوئی اعتراض شروع کر دیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ نبیوں کے احترام کا ایک یعنی ایک حصہ ہے. اچھا جی نفیسہ، آپ بتائیں گی کہ حوض کوثر کہاں پہ ہوگا؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آپ نے کیا سوال کیا، ذرا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں.
آپ نے پوچھا کہ حوض کوثر کہاں پہ ہوگا؟
یہ قیامت والے دن ہوگا، جہاں پر حساب کتاب ہوگا وہیں پر ہوگا نا.
یعنی کس جگہ، کون سی جگہ اگر آپ کو پوچھی جائے تو کیا، کون سی جگہ بتائیں؟
مطلب وہیں پر لایا جائے گا، وہیں پر جنت سے پہلے یا قیامت میں جہاں حساب کتاب ہوگی وہاں پر ہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں پہ حوض کوثر ہوگا جو جس سے میں پانی پلاؤں گا سب کو.
جی صحیح. تو اگر اس کا ہم جواب دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ میدان محشر میں ہوگا یہ، ٹھیک ہے، حشر کے میدان میں ہوگا یہ حوض. قیامت کے دن تو ہوگا، لیکن قیامت کے دن تو بہت ساری انسیڈنٹس ہوں گی، پھر صراط بھی ہوگا اور بھی چیزیں ہوں گی. تو جب ہمیں یہ پوچھا جائے کہاں پہ ہوگا، اس کی لوکیشن کدھر ہوگی، تو ہمیں لوکیشن یہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ میدان محشر میں ہوگا. ٹھیک ہے کلثوم، آپ بتائیں کہ میدان محشر میں سب سے پہلے کون موجود ہوگا؟
میدان محشر میں سب سے پہلے،
سوری حوض کوثر پہ، سوری حوض کوثر میں سب سے پہلے کون موجود ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پہ موجود ہوں گے. سبحان اللہ، اتنی پیاری یہ بات لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا. تو یعنی اس بات کے اندر کتنی بڑی ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے وہاں پہ بھی ہمیں نہیں بھلایا ہوگا. سبحان اللہ، یہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا، وہاں پہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے. کتنی زیادہ خیر خواہی، کتنی زیادہ شفقت، محبت اپنی امت کے لیے اس بات سے ظاہر ہوتی ہے. अदरवाइज वहाँ पे हु केयर्स, कब जाओ, जो तुम्हारे अमल है उसके मुताबिक तुम्हारा फैसला हो जाएगा। ठीक है, तुम सही करके आए हो तो ठीक है, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया था, बता दिया था, पहुँचा दिया था, अब बुक तो अगर नहीं करके आए तो होना तो ये चाहिए ना। मैं वो अपनी उम्मत के लिए वहां पे मुंतजिर होंगे। सुभान अल्लाह। नाहिद सिद्दीकी जी, आप बताएंगे कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को वहां पे पहचान सकते होंगे?
जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जी, रसूलुल्लाह सल्लम हम लोगों को पहचानेंगे इंशाल्लाह, हमारे वजू की जो निशानात है उसको पहचानेंगे कि ये मेरी उम्मत का है। लेकिन फिर उनको बहुत से लोग जो जिन्होंने बिदत की उनको सामने से हटा दिया जाएगा।
जज़ाकअल्लाह खैरन, अल्लाह मजाल्ला मिनहुम, जो जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे वजू के निशान आपसे, अल्लाह ताला हमें उनमें वाकई हमें उनमें शामिल फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचान लेंगे। यानी चाहे वो उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में थे या आपके बाद आए, उन सबको पहचान लेंगे। हालांकि वो तो उस वक्त उनको देखा भी नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर कैसे पहचानेंगे? जज़ाकअल्लाह खैरन, उन्होंने सही बताया कि वजू के निशानात से, इससे हमें वजू की अहमियत भी पता चलती है कि, और जो लोग नमाज ही ना पढ़े, जो लोग वजू से इतना भागते हो कि हमें वजू बहुत मुश्किल लगता है, किसी ने कहा जी अगर वजू ना होता तो फिर मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, वजू के बड़ा मुश्किल है इसी वजह से नहीं मैं नमाज पढ़ती। तो सुभान अल्लाह, देख लें आप कि वजू से ही तो उन्होंने पहचानना है। और ये हम एक इंसेंटिव दे सकते हैं अपने घर वालों को, बच्चों को, कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे तो पहचानेंगे, यही ना हुआ तो फिर कैसे पहचानेंगे वो हमें? तो ये हमारा आईडी कार्ड होगा उस दिन, वरना माथे पे तो नहीं लिख के कोई चल पड़ेगा कि भाई मैं आपका उम्मती हूँ, ना कोई खास ड्रेसिंग करके कोई पहचान सकता है कि ये उम्मती है, बल्कि वजू के निशान आपसे, और वो तो सारी उम्मत के एक ही होंगे ना, लिबास तो डिफरेंट हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, और कौन है यहाँ पे? जी शहनाशा, आप बताएंगी जरा इस हौज के बारे में कि इस हौज की क्या सिफात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि ये कैसा होगा?
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी
जी, उन्होंने बताया था कि महीने के मुसाफिर पे होगी और पानी दूध जैसा मतलब सफेद होगा, खुशबू मुश्क की तरह अच्छी होगी और प्याले आसमान के तादाद के बराबर होंगे, और जो इससे एक दफा पिएगा फिर उसको प्यास नहीं लगेगी।
शाबाश। तो यानी ये सारी तमाम सिफात हैं हौज़े कौसर की, यानी कैसा वो होगा, कितना बड़ा होगा, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि एक महीने की मसाफत, और एक महीने की मसाफत का आगे भी बयान आता है, तो फिर वहां भी हम देख लेते हैं उसका पानी होगा कैसा, यानी इतना सफेद कि जैसे दूध होता है, यानी शफाफ पानी होगा, उसकी खुशबू कैसे हुई, इसका मतलब है कि वो यानी खुशबूदार पानी होगा। जो हम दुनिया में जो पानी पीते हैं इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन वो खुशबू वाला पानी है। तीसरी चौथी बात ये हमें पता चलती है कि उसके पास प्याले पड़े होंगे, जाहिर है जिससे वो पानी भी तो पीने के लिए कोई बर्तन चाहिए होंगे ना, तो वो प्याले कितने होंगे? सुभान अल्लाह, सितारों की तादाद के बराबर। शिलांती आप बताइए क्या तादाद है सितारों की, तो उससे हमें पता चलेगा कितने प्याले होंगे वहां पे।
तादाद होंगे यानी उनकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी
वहाँ पे प्याले उसका हौज़े कौसर का पूछ रही है ना?
जी 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 जी।
वहाँ पे इतने प्याले यानी फोरे जो होते हैं कासा जो कहलाते हैं वो इतने ज्यादा होंगे कि यानी इंसान कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि इसकी तस्वीर भी दी गई है आसमान के सितारों की तरह से चमक भी रहे होंगे, तादाद में भी होंगे उसमें।
सही सही। जज़ाकअल्लाह खैरन। आसमान के सितारों की मानिंद से हमें पता चल जाता है कि इतनी तादाद होगी, यानी क्योंकि दुनिया में कोई भी आज तक भी नहीं, यानी इतना साइंस का इल्म हो गया लेकिन आज तक भी साइंटिस्ट नहीं बता सके कि आसमान के सितारों की तादाद कितनी है। तो इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी जिनके लिए ये एहतमाम किया जाएगा वहाँ पे मैदान माशर में। क्या मैदान माशर में प्यास होगी जो वहाँ पे पानी पिलाने की जरूरत होगी? शबनम खान आप बताएंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वहाँ तो बहुत ही ज्यादा प्यास होगी, जिसका के हम पढ़ते आए तफसीर में उसमें के बहुत ज्यादा, तो वो जो हौज़े कौसर से जब आप सस्तम पानी पिलाएंगे तो वो प्यास फिर एक दफा पानी पीने से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
जज़ाकअल्लाह खैरन। یعنی جب ہمیں پتا ہے کہ سورج بہت قریب ہوگا اور دو قدم رکھنے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہوگی, اور لوگ کیسے جیم پیکڈ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی کھڑے ہوئے لگے ہوئے کھڑے میں کوئی جگہ نہیں ہے, اور گرمی اس قدر شدید ہے, اور آپ کو پتا ہے اگر گرمی نہیں بھی ہو کسی جگہ پہ بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو ویسے ہی ہپس ہو جاتا ہے, ویسے ہی انسان کو سانس نہیں آتی اور گرمی لگنے لگتی ہے. لیکن دیکھیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہاں پہ انتظام فرمایا ہے حوض کوثر کا, جہاں پہ شدید ترین پیاس ہوگی, اور جو یہاں سے پانی پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو وہاں سے پانی پینا جسٹ فور ٹیسٹ سیک نہیں ہوگا, بلکہ لوگ بہت شدید پیاسے ہوں گے جن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے جب پیاس بہت زیادہ ہو تو پھر ایک ایک کپ سے تو پیٹ بھرتا نہیں, ایک کپ سے تو پیاس بجھتی نہیں, پھر کئی کپ آپ گلاس کے گلاس پی لیتے ہیں, جگ پورا پی لیتے ہیں. لیکن یہاں یہ پانی ایسا ہے کہ ایک ہی دفعہ پیے گا نا کوئی تو اس کی پیاس ختم ہو جائے گی, ہمارا پیاس ہی نہیں لگے گی, کیونکہ میدان معاشر جو ہے وہ بہت لمبا عرصہ ہے, کوئی چھوٹا ٹائم نہیں ہے. تو اس تھرو آؤٹ جتنے مرحلے آئیں گے اس کو ایٹ لیسٹ پیاس نہیں لگے گی, باقی تو کوئی چیز ہو تو ہو لیکن پیاس نہیں اس کو لگے گی. تو سبحان اللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ جو پیاس ہے نا وہ اٹسیلف ایک بہت بڑا عذاب ہے. پتہ نہیں ہم کبھی محسوس بھی کر پاتے ہیں یا نہیں, لیکن کبھی آپ نے گرمیوں کے روزے دیکھے ہوں, اور وہ بھی ہمارے ملکوں میں جہاں پہ بہت زیادہ ہر وقت کوئی اے سی کا انتظام نہیں ہوتا, تو وہاں پہ پھر پیاس کی شدت کا آپ اندازہ لگائیں. جب پانی نہیں ملے یا پانی نہیں پی سکتے یہاں پہ, تو یعنی خود سے اپنے طور پہ ہی نہیں پیتے, تو اس میں پھر شدت پیاس کی, اور کس طرح سے زبان سوکھ جاتی ہے اور کیا حال ہوتا ہے. تو میدان معاشر میں کون سا اے سی لگا ہوگا, کون سا سایہ ہوگا, کچھ بھی نہیں. وہاں کی پیاس کا اندازہ لگائیے, اس میں پھر ایسا پانی مل جانا کسی کو, یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہوگی. سب اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوض سے ہمیں پانی نصیب فرمانا. اور یہ پانی کیا, اگلی میں کسی سے پوچھتی ہوں. جی شہادی آپ بتائیں گی کہ یہ پانی کیا ہر امتی کو مل جائے گا, پینا نصیب ہوگا ہر امتی کو,
یعنی جس نے دین میں رد بدل نہیں کی تو سب کو ان کو ملے گا, اور جس نے دین میں رد بدل کی ہے تو پھر اس کو نہیں پلائے گا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن. یعنی امتی تو بہت سارے ہیں, کلمہ پڑھا تو بہت ساروں نے, لیکن کیا تمام کلمہ پڑھنے والوں کو, یہاں ہی سے فرق پتہ چل جائے گا آپ کو, کیا تمام کلمہ پڑھنے والوں کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا؟ نہیں. اس کا جواب ہے نہیں. تمام امتیوں کو یا تمام کلمہ گو لوگوں کو یہ نہیں نصیب ہو سکتا, اس لیے کہ جنہوں نے دین میں رد و بدل کیا, اور دین میں رد و بدل کرنا کیا ہوتا ہے. اور کون یہاں پہ ہے؟ جی شہناز آپ بتائیں گی دین میں.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
جی دین میں رد و بدل کرنا بدعت ہے, اور بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن اور سنت سے اور دین میں کی گئی ہو کسی بھی.
کیا بدعت حسنہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اچھی بدعتیں؟
بدعت حسنہ جیسے کہ حضرت عمر نے کہا تھا جب وتر نماز پڑھائی تھی نا رمضان میں 20 رکعت, تب انہوں نے کہا تھا بدعت حسنہ. تو لیکن مجھے زیادہ نہیں اس کا اندازہ, آپ ایکسپلین کر دیں.
اچھا آپ نے جو یہ بات جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا جو اس سے ریلیٹڈ تھا, وہ تو بالکل آپ نے صحیح جواب بتا دیا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کو شاید اب یاد ہو چکا ہو خطبے کا یہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر واعظ سے پہلے یہ فرمایا کرتے تھے کہ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالہ فی النار. سمجھ آ گئی بات؟ کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر بدعت کہاں جائے گی, ہر گمراہی کہاں جائے گی, آگ میں. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ تو اچھی بدعت ہے, یہ تو ہم نے خود ہی ایجاد کر لی, یہ تو ہم نے ایسے, یہ نہیں. جو حضرت عمر نے تراویح بھی پڑھائی تھی تو آپ کو یہ پتا ہے سیرت سے آپ کو یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی تھی؟ ہاں تین دن پڑھائی تھی لیکن پڑھائی ضرور تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کری ہے تو پھر وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو نہیں, یہ تو حضرت عمر نے خود ہی شروع کر دی تھی. مگر انہوں نے کیا کیا تھا, صرف سب لوگوں کو کہا تھا کہ الگ الگ کیوں پڑھ رہے ہو, تو ایک ساتھ اکٹھے پڑھ لو, کوئی یہاں پہ پڑھ رہا تھا, کوئی وہاں پڑھ رہا تھا, کوئی وہاں پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے ان کو اکٹھا کر دیا. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے, کوئی نئی نماز انہوں نے شروع نہیں کرا دی تھی. یہ ناظرین آپ بتائیں گی کہ کیا اس چیز کی کوئی مثال ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی قبر پہ جا کر ہم نماز جنازہ پڑھ لیں بعد میں, پہلے نہیں ہم پڑھ سکے تو اب ہم پڑھ لیں, کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ جی ناظرین.
جی استاد, جی استاد, اس کا آنسر مجھے نہیں آ رہا ہے.
اچھا نسرین آپ بتائیں گی اس کا آنسر, کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کی نماز جنازہ ہم اس کی قبر پر جا کے پڑھ لیں بعد میں, تو کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں؟
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ
اللہ. جی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلیل ملتی ہے کہ وہ مسجد میں صفائی والی فوت ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلا تھا, تو پھر جا کے انہوں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا نا, تو پھر انہوں نے اس کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھی تھی. اور پھر یہاں پہ انہوں نے اس میں پڑھا تھا اور غائبانہ نماز جنازہ نجاشی کی پڑھائی تھی.
ٹھیک ہے, ایسے پوچھ رہی ہیں بات, وہ الگ چیز ہے اور یہ والی الگ چیز ہے.
جی
جزاک اللہ خیر, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کی بہت عرصے بعد بھی جا کے, مثال کے طور پہ آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ گئے وہاں پہ, آپ کے پیچھے سے کوئی فوت ہو گیا تھا, آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے, تو آپ کبھی یا ایون شریک بھی ہو گئے تھے تو اب آپ کا کبھی دل کیا ہے اور آپ کبھی گئے, مگر اس کو ایک روٹین نہ بنا لیں, جب بھی کسی کی قبر پہ گئے تو وہاں پہ نماز جنازہ آپ نے شروع کر دی, یہ نہیں کریں. ایکچولی نماز جنازہ ہے کیا اس کو سمجھیں ہم, تو یہ بھی ایک دعا ہے اور کچھ بھی, ایک دعا ہے بس, لیکن نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے, بس ایک دعا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں, قبلہ رخ منہ کر کے کرتے ہیں, کوئی قبر کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھنی یہ نماز. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ وہ جو جانے والا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں, تو اس کا ثبوت ہمیں ایک دفعہ سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہاں پہ, اور ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے جو مسجد نبوی میں صفائی کرتی تھی اس کے لیے آپ نے پڑھی تھی, تو اس طرح سے. لیکن وہی اگین بات ہے کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی چیز کو کیا اس کو اتنی حد تک ہی رہنے دے, یہ نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ گئے ہوں گے عہد لیکن ہر دفعہ آپ نے نہیں نماز جنازہ پڑھی. ٹھیک ہے, کئی اور لوگ فوت ہوئے ہوں گے لیکن ہر دفعہ ہر ایک کے لیے نہیں پڑھی, تو اس لیے اس کو ایسا بھی نہ بنا دیں کہ ہم اس کو اتنا ہی کثرت سے کرنے لگیں جیسے کہ یہ روز کا معمول تھا. ٹھیک ہے, بلکہ اس کو اتنا ہی رکھیں جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کام کو کیا. اسی طرح ہم راحت آپ بتائیں گی کہ جب کچھ ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں ان کو روکا جائے گا آپ کے حوض پہ جانے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آنے کے لیے کہیں گے, تو کیا بتایا جائے گا کہ یہ کیا کرتے تھے اور کس چیز سے ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے؟
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جب حوض کوثر پہ لایا جائے گا تو ان میں سے کچھ امت کے ہی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیے جائیں گے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو میرے ہی ساتھی ہیں, میری ہی امت میں ہیں, تو ان کو کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی جس کو اب ہم کہتے ہیں بدعت. جیسے آج کل ربیع الاول کا مہینہ ہے تو صلاۃ تو ہم پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ ایک صلوات کے ساتھ کوئی اور چیزیں ایڈ ان کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر تو ہے, ذکر کی محفل تو ہے, لیکن اس کو جھوم کے پڑھنا, بڑی اس کی رسپیکٹ سے پڑھنا, کھڑے ہو کے بھی پڑھنا, تو یہ ساری چیزیں اسلام میں نئی ایجاد ہے, تو ان کو دھکیل دیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے.
اور پناہ کس چیز سے مانگنی چاہیے ہم سب کو؟
جی
ہمیں کس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے یہ ساری باتیں سن کے؟
یہی کہ ہم اتنے نئے فتنے فساد سے ہمیں صحیح سچے حق کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے انہی چیزیں میں آنا چاہیے, شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم
نئے نئے جو فتنے ہیں آج کے ان کے, تو جزاک اللہ خیر, دین میں تو
نئے نئے فتنے ایجاد لوگ کرتے ہی جاتے ہیں, اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھنا, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ تو چیزیں یعنی ان کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہ چیزیں, یہ جو ربیع الاول کی ہیں یہ ہوں گی, تو اس کے بعد پھر محرم کی کوئی ہو جائیں گی, پھر سفر کی کوئی ہو جائیں گی, پھر آپ نے دیکھا آگے سے آگے کبھی شابان کی کبھی کچھ, یعنی ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں, نئے سے نئے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں, نئی سے نئی باتیں ایجاد کی ہوئی ہیں. اور یعنی پچھلے دنوں میں نے دیکھا ایک تصویر کسی نے مجھے بھیجی تھی کہ گھوڑا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ذوالجناح کا گھوڑا ہے, اور اس کے اوپر اس قدر سونا لادا ہوا تھا کہ بےچارا گھوڑا بھی سر نہیں اٹھا پا رہا تھا, اتنا اس کو لادا ہوا تھا سونے سے, اور اس کی کمر پہ بھی, اور اس کے تو یعنی سر کے اوپر تو اتنا ہی تھا کہ بےچارا بوجھ صحیح جھکے چلا جا رہا تھا. کہ کہاں سے کہاں خرافات بنا لی, پھر اس طرح کی شبیہیں بنا کے, یہ جو ہے کبھی کوئی کسی نے امام حسین کی بنا دی تو کسی نے مسجد نبی کی بنا دی, اور ایک نے سبیلیں دودھ کی لگائی محرم میں تو دوسروں نے ربیع الاول کے اندر لگا لی. یعنی الگ سے الگ کام, کھانا کھلانا کسی کو, دودھ پلانا کسی کو, پانی پلانا کسی کو, کوئی منع نہیں ہے, آپ ضرور صدقہ کریں, لیکن کیا بات ہے کہ آپ اسی وقت جا کے کریں جبکہ ایسا کوئی موقع آئے. تو یعنی بدعتیں کی تو یعنی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, آئے دن نئی سے نئی بدعتیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ لوگوں نے ایجاد کر لی, اور رک بھی نہیں رہے وہاں پہ, نئے سے نئے طریقے شروع کیے چلے جاتے ہیں. اور پھر افسوس اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ بعض علماء ہی بیٹھ کر ان کی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں, یہ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے. اچھا اب ہم دیکھ, تو ہمیں ہمیشہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچا کے رکھنا, انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کبھی کسی بات کے اندر آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے, تو ان آزمائشوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا. اللہ اکبر. جی تحسین, آپ بتائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے سب سے زیادہ کیا شرک سے ڈر تھا یا کسی اور چیز سے ڈر؟ وعلیکم السلام.
جی استاذہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زیادہ شرک سے نہیں ڈرتا, بلکہ اس بات کا ڈر تھا کہ میری امت دنیا میں نہ لے کے جائیں, دنیا کی چیزوں میں نہ بیٹھ جائیں.
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ, اچھا چلیں آپ رہنے دیں, سمرین آپ بتائیں گی کہ اس کا مطلب ہے کیا یہ امت میں شرک نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کو شرک کا تو ڈر تھا ہی نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں ہمیں اس چیز سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کبھی بھی شرک میں پڑھیں گے, کیونکہ کچھ احادیث کا بیان جو ہے وہ صرف اور صرف اس دور کے لیے تھا, صحابہ کرام کے دور کے لیے تھا, کیونکہ صحابہ کرام کا جو تھا وہ شرک کا ڈر کم تھا, دنیا کے مقابلے کا زیادہ تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امتی شرک میں نہیں پڑیں گے, جس طرح سے آج کے دور کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک جو ہے بہت ساری چیزوں میں ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور جو لوگ اس چیز کی دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے کہ شرک ہو ہی نہیں سکتا, تو ہر چیز کے لیے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ شرک نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو فرما دیا ہے, تو ان کے لیے اس بات کی دلیل ہے یہ کہ یہ بات جو تھی وہ اس دور کے صحابہ کرام کے لیے تھی, اس دور کے لیے تھی, یہ بات آج کے دور کے لیے نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ شرک میں نہیں پڑیں گے.
شاباش, جزاک اللہ خیرن, بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے. اور سر آ چکے ہیں آپ, کلاس کا ٹائم ہو گیا, تو انشاءاللہ تعالی باقی احادیث ہم بعد میں کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو نفع مند علم عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.